السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام. رواه البخاري. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سے سوال کیا گیا: ای الناس افضل؟ قال: كل مخبوم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخبوم القلب؟ قال: هو النقي التقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صححه الألباني. آج کی نشست کا موضوع ہے تنگ دلی اور اس کا علاج. دل کی تنگی دل کی امراض اور بیماریوں میں سے ایک مرض ہے، اور اس ایک مرض کی وجہ سے کئی اور دل کے امراض دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تنگ دل لوگوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اس تنگ دلی سے کیا مراد ہے، اور وہ کون سے اور بیماریاں ہیں جو اس تنگ دلی کی وجہ سے کسی شخص کے دل میں پائی جا سکتی ہیں، تنگ دلی کی کیا اسباب ہیں، اور آخر میں اس کا علاج کیا ہے. دل کے بیماریوں کے تعلق سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. دل کی کئی بیماریاں ہیں، اور جب ہم دل کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو دو قسم دل کی بیماریوں کی. پہلے قسم وہ بیماری جو محسوس بیماریاں ہیں، جیسے کہ دل کی خون کی نالیوں کو تنگ ہو جانا یا بند ہو جانا جسے ایم آئی کہتے ہیں، یا دل کا ناکارہ ہو جانا جسے ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ بیماری جو محسوس بیماریاں ہیں جن کا علاج ڈاکٹروں سے لیا جاتا ہے، میڈیکل علاج ہے. دوسری قسم کی بیماریاں جو ان سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں، جو حسی نہیں بلکہ معنوی بیماریاں ہیں. آپ کو شکل و صورت سے انسان تندرست نظر آئے گا، جسم کے اعتبار سے بڑا طاقتور نظر آئے گا، لیکن دل کے اندر خرابی ہے. اور یہ جو خرابی ہے، یہ دل کے وہ امراض ہے جن کا تعلق محسوس چیزوں سے نہیں ہے، جیسا کہ دل کی تنگی ہے، پھر اس کے نتیجے میں بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس کے تعلق سے اور بیماریاں ہیں. اور پھر ہم دل کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں جو ان سے بڑھ کر جو خطرناک بیماریاں ہیں، بغض، نفرت، غل، حسد سے بھی بد عقیدگی ہے، جو غلط عقیدہ ہے، بدعات اور خرافات ہیں، باطل مناہج کو اختیار کرنا اور غلط عقائد پر اپنی زندگی کو قائم کرنا، یہ حسد، بغض، نفرت اور تنگ دلی سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. اور ان سب سے خطرناک بیماری دل کی جو ہے وہ ہے شرک، کیونکہ شرک جو ہے وہ زبان سے بھی کیا جاتا ہے، شرک جسم کے مختلف حصوں سے کیا جاتا ہے. سب سے خطرناک شرک وہ ہوتا ہے جو دل سے کیا جاتا ہے، جس میں محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، خوف ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، اخلاص ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں ان کے تعلق دل سے ہے. اگر ان میں خلل پیدا ہو جائے اور یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کی جائے، یہ بھی اس کا بھی شرک میں شمار ہوتا ہے. تو سب سے خطرناک دلوں کی بیماریوں میں سے جو ہے وہ شرک ہے. کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل تنگ نہیں ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے، لیکن خود شرک بدعات میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا. شرک اور بدعات اور باطل عقائد پر زندگی قائم کرنے والے، اگر چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اگرچہ ان کے قول فعل میں نرمی نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے جوشوں کے لیے ہے، اپنے ہم نوالے ہم پیالوں کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے نہیں ہے، اہل حق کے لیے نہیں ہے، صرف ایک خاص گروہ کے لیے محبت ہے ان کی. دیکھنا چاہتے ہو کئی مثالیں دیکھ لیں آپ، جب آپ کو تعصب نظر آ جائے گا. محبت اہل حق سے کی جاتی ہے. کوئی شخص اگر حق کی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو اپنانا چاہیے، اپنے دل کو اور سینوں کو کوشادہ کرنا چاہیے حق کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نے حق کو قبول کرنا ہے اور اہل حق سے حق کو لینا ہے. اگر اہل باطل کے منہ سے بھی حق کی بات نکل آئے تو اس کے بات کو قبول نہیں کریں گے، حق بات اس کے لے لیں گے ہم، کیونکہ بات حق ہے. رہے گی تنگ دلی کی بات جو ہمارا موضوع ہے. عجیب سے لوگ ہیں تنگ دل لوگ، اور تنگ دلی سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان سے اور اہل حق سے اپنے دل کو تنگ کر لینا، اہل بدعت سے بغض و نفرت. تو مطلب شرعی ہے، عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. اہل شرک ہیں، اہل بدعت ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ان سے برات کا اظہار کرنا اور ان سے دوری اختیار کرنا ہی عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. ہم بات کر رہے ہیں اہل ایمان اور اہل حق سے تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا یا اپنے دل کو تنگ کر لینا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑی عجیب سی زندگی گزارتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے دنیا کے لیے اپنے دل کو تنگ کر لیتے ہیں. اور ان سے خطرناک وہ لوگ ہیں جو ہے تو اہل ایمان میں سے، لیکن اگر کسی شخص کے منہ سے کوئی باطل الفاظ نکل آئے یا اسے کوئی غلطی ہو جائے تو تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، اگرچہ ایسے بہت کم ہیں لیکن موجود ہیں، اور اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. تنگ دلی یاد رکھیں، تنگ دلی اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایمان میں خلل ہوتا ہے پھر تنگ دلی ہو جاتی اہل ایمان کے لیے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے کسی کے لیے بھی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جائے، یا ایسے دل کے اندر کسی بھی طریقے سے اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی موجود ہو. اسی تنگ دلی کی وجہ سے جو اور بیماریاں جڑی ہوئی ہیں، حسد ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد جو ہے الحالقہ ہے، یعنی موڑنے والی ہے، بال نہیں موڑتی بلکہ اعمال کو موڑتی، اعمال صالح ہے ان کو ختم کر دیتی ہے. اور حسد کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس کی عجیب سی زندگی ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو انعامات اور احسانات دیے ہیں، جبکہ وہ خود بھی اللہ کے احسانات سے خالی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا غور کرے اپنی گریبان میں جہاں کہ بہت سارے انعامات میں وہ بھی سراپا ڈوبا ہوا ہے، لیکن کسی اور شخص کی کوئی خیر اسے برداشت نہیں ہوتا. کسی کی ترقی ہوئی ہے، یہ بیمار پڑ جاتا ہے، کسی گھر میں خوشی ہوئی ہے، یہ غم میں ڈوب جاتا ہے، کسی گھر میں اگر کوئی خیر کی خبر آئی ہے، اس کے گھر میں کوئی خیر نہیں ہوتی. کیوں؟ بغض ہے، نفرت ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے بغض و نفرت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دل اصل میں تنگ ہے. اور تنگ دل میں یاد رکھیں، کیونکہ چھوٹا دل ہوتا ہے اس میں خیر کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس تنگی میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، تنگ چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے کہ حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پھر اس بغض و نفرت حسد کی وجہ سے اس کا اثر پورے جسم پہ ہو جاتا ہے، پھر زبان پر غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل زبان غیبت کب ہوتی ہے؟ جب اصل بیماری دل کے اندر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر اس کے ہاتھوں سے، اس کے پاؤں سے جو ہے وہ ظلم ہو جاتا ہے، بات اٹھ بھی جاتا ہے، نہ حق اٹھ جاتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے، اور غلط جگہوں پر قدم بھی چلے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کس چیز کا اثر ہے؟ دل کی اس بیماری کا اثر ہے. تو تنگ دل لوگوں کی زندگی تنگ ہوتی ہے، ساری زندگی تنگ ہوتی ہے. محل بہت بڑے ہوں گے، گاڑی بہت بڑی ہوگی، اس کے دوست احباب کا حلقہ بھی بہت وسیع ہوگا، لیکن زندگی اس کی تنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل تنگ ہے، ہر خیر سے اس کا دل تنگ ہے. جو اہل ایمان سے بغض نفرت رکھتا ہے، اس کا دل ہر خیر سے تنگ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے نماز پڑھے گا، سستی اور کاہلی طاری ہوگی، بہت کم آپ کو پہلے صف میں نظر آئے گا، مشکل ہوگی اس کے لیے. وہ خود یعنی اس عجیب کشمکش میں ہوتا ہے، کیونکہ دل میں ایمان کا نور بھی ہے، دل میں خیر بھی موجود ہے، لیکن تنگ دلی چھائی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ اہل بدعت میں سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اہل زیغ میں سے. دل میں ایک بیماری ہے، اس کی حسد پیدا ہو گیا ہے، دل تنگ ہو گیا ہے. اور یہ دل کی تنگی اہل ایمان اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہی ساتھیوں کے لیے ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنے ہی آگ میں ڈوبا رہتا ہے، اور اس کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنا محاسبہ تھوڑا سا کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. اگر اپنا تھوڑا سا محاسبہ کر لیتا، اپنی اصلاح کر لیتا، تو اس کی تنگ دلی آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی. اور اس کی زندگی میں ایک اور عجیب سی بات بھی یہ ہوتی ہے کہ معاف کرنا جانتا نہیں، معافی ہوتی کہ اسے پتہ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ مصیبت میں اس کے اپنے ہی پیارے ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر والے ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچے ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب ہوتے ہیں. اگر غلطی ہو گئی، کس سے غلطی نہیں ہوتی بھائی؟ بیوی سے غلطی ہو گئی ہے، بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کرنا نہیں جانتا، فوراً سزا دینی ہے. یہ علامہ تنگ دل لوگوں کی، سزا فوراً دینی ہے، چاہے دو برے لفظوں سے کیوں نہ ہو. دوست سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی کچھ دن اچھے گزرے تھے، ٹھیک غلطی ہو گئی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معاف نہیں کرنا ہے. اور جا کے اگر یہ کہہ بھی دینا میں یہ یہاں پہ غلطی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہ غلطی ہوئی ہے، اس کی تو سن لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں غلط فہمی کا شکار ہوں، ہم سے غلط فہمی نہیں ہو سکتی کیا؟ ہو سکتی ہے، کسی سے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. اور کئی لوگ سنو سنائی پہ، فلان یہ کہہ رہا تھا، فلان وہ کہہ رہا تھا، سن سنائی پہ تعلق ختم. ارے آپ نے سنا ہے نہ، فلان نے کہہ دیا وہ سچا ہے، اللہ کے بندے وہ سچا ہو سکتا ہے اس نے خود غلط سنا ہو، ہو سکتا ہے اس نے کسی اور سے سنا ہو. تو دل کے اندر یہ بغض بڑھتا جاتا ہے، نفرت بڑھتی جاتی ہے، دوری بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ہی جو پیارے ہیں وہ سب سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل تنگ ہے، اس کی زندگی تنگ ہے، اور معاف کرنا جانتا نہیں. اور یہ یاد رکھیں، جو دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتا، لوگ اس کو معاف نہیں کریں گے. یہ قاعدہ بھی عجیب سا ہے، سبحان اللہ. آپ اگر کسی کو معاف نہیں کرتے، دیکھیں ہم معصوم نہیں، ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اگر ہم کسی اور کو معاف نہیں کریں گے اللہ کے لیے، تو کوئی اور بھی پھر ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں مینے روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں، لوگوں کی دو قسمیں ہیں. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طریقے سے اس کی تقسیم فرمائی ہے، اور آئیے ہم اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ جب اہل ایمان کا ذکر کیا ہے سورۃ الحشر میں، دو قسم کے لوگوں کو ذکر کیا ہے، ایک ہے صحابہ، ایک ہے صحابہ کے بعد میں آنے والے. پھر صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہاجرین اور ایک ہے انصار. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے، ان کی اتباع کرنے والے بے احسان، شرط یہ ہے، جو احسان نہیں ہے تو اتباع نہیں ہے. یعنی اتباع کریں مکمل طریقے سے، یعنی کہ بعض چیزوں میں کریں، بعض کو چھوڑ دینا ہے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے. یعنی اگر ہم سلف کے منہج کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کی اتباع کی بات کرتے ہیں، تو صرف جہاد کے مسائل میں نہیں، صرف نماز کے مسائل میں نہیں، صرف روزے کے مسائل میں نہیں، صرف حج عمر کے مسائل میں نہیں، بلکہ مکمل دین کی ہم بات کرتے ہیں. کیونکہ صحابہ سے ہی ہمیں قرآن ملا ہے، صحابہ سے ہمیں سنت ملی ہے، اگر صحابہ کو بیچ میں صاحب نکال دے تو نہ سنت رہتے نہ قرآن رہتا ہے، تو قرآن کے سند میں بھی صحابہ آتے ہیں، سنت سند میں صحابہ ہی آتے ہیں۔ تو ان صحابہ کی دو قسمیں ہیں، سب سے بہترین قسم کا پہلے ذکر فرمایا ہے، للفقراء المہاجرین، اور ابتدا لفظ فقیر پہلے مہاجر بعد میں ہے، جو فقیر ہوئے ہیں اللہ کے لیے ہجرت کر کے۔ کیوں فقیر ہوئے ہیں؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم، نکالا گیا، نکلے نہیں ہیں، اخرجوا خرجوا نہیں ہیں، وہ نکلنا نہیں چاہتے، انہیں جبرن نکالا گیا ہے۔ نکالا کس نے ہے؟ اہل کفر، اہل باطل نے، اپنے گھروں سے اور اس پاک سرزمین سے جس جیسے کوئی زمین نہیں ہے پاکیزگی میں، لیکن جب اس پاک زمین کو شرک سے آلودہ کیا گیا تو اب اس زمین میں کوئی خیر باقی نہ رہی۔ 13 سال دعوت تھی توحید اور سنت کی، قبول نہیں کی اہل شرک نے، تو اللہ کا حکم ہجرت کر، خرجوا من دیارہم، گھروں سے نکالے گئے، اموال اپنے مال سے بھی نکالے گئے، اس لیے فقیر ہیں۔ کیوں نکلے ہیں؟ نکالے گئے ہیں، وہ خود بھی نکل گئے ہیں اللہ کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے کے لیے، وہ نصرت کرتے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قربانی جب دینے کی کوئی شخص یعنی اکثر قربانی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ قربانی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی مثال دیکھیں، ان سے بڑھ کر واللہ کوئی مثال نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی نے کوئی قربانی دی ہے کم من و کیفن، تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ ہم سب اگر سوچیں تھوڑا سا، ہمارے بھی گھر ہیں، ہمارے بھی مال ہے، ہمارے بھی دولت ہے، ہمارے بھی روزگار ہے، ہمارے بھی اہل و عیال ہیں، تھوڑی سی کمی کی اگر بات ہوتی تو ہمارے یوں ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں، دنیا کم ہو رہی ہے تھوڑی سی، کاروبار میں کچھ تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ یہ دیکھیں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اس دنیا پر چلنے والے، جن کے گواہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديار اموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ یہ سچے لوگ ہیں، اگر سچے لوگ دیکھنے ہیں تو یہ سچے لوگ ہیں۔ چلو یہ تو مہاجرین ہیں، قربانی دے کے آئے ہیں، اپنے دنیا کو قربان کر کے آئے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، دار اور ایمان حاصل کیا ہے، حاصل کر چکے ہیں، تبوؤ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا، حاصل کر چکے ہیں، من قبل ان سے پہلے مدینہ میں کون رہتے تھے؟ اب انصار کا ذکر دیکھیں کیسا ذکر ہوا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ پہلی صفت دیکھیں، محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں کی طرف ہجرت کی ہے، سبحان اللہ، یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، اور اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اگر ان کو کوئی چیز دی جائے، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، اور اپنے نفس پر ایثار کر دیتے ہیں، ان کو فوقیت دے دیتے ہیں اگرچہ خود شدید حاجت میں ہی کیوں نہ ہو، اولئک هم المفلحون، وہ صادقون ہیں، یہ مفلحون ہیں، وہ سچے ہیں، وہ ہر سچا فلاح پانے والا ہے، انہیں اپنے قربانی میں سچ کہا نہیں سچ کر دکھایا ہے، اس لیے وہ سچے ہیں۔ دعوت بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دین کے لیے، جب کرنے کے وقت آتا تب پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو وہ عمل کے بھی سچے ہیں، قول و فعل کے سچے ہیں، اور یہ جو انصار ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور بلکہ اپنے گھر کھول دینے، انصار کی زندگی کیا تھی؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں انصار بڑے مالدار تھے، بڑے امیر تھے، بڑے پیسے والے تھے، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی مہاجر گھر میں آ کے رہ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بہت کم ان میں سے امیر تھے، آپ گن بھی نہیں سکتے، مزدوری کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، بکریاں چرائے کرتے تھے، اونٹ چرائے کرتے تھے، ان میں سے بہت کم تاجر بھی تھے، اکثر ان کی جو اکثریت تھی وہ کاشتکار تھے، مزدوری کرنے والے تھے، تو تو رزق کی پہلے بھی تنگی ہے، پھر مہاجرین آئے ہیں ہجرت کر کے، مہمان آ کے بنے، اور اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے. کیسا خیال رکھا؟ اپنے گھر کھول دیا، جو کچھ گھر میں تھا شیئر کر دیا ان کے ساتھ. محبت ہے، زبانی کلام محبت نہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم فلان سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل حق سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، کرتے وہ بھی محبت ہے، لیکن گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوہے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. پہلے صفت محبت کی ہے، اس سے بڑھ کر اگلے صفت کیا ہے؟ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جب ان کو مال غنیمت سے کوئی چیز دی جاتی ہے. مال غنیمت پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں تقسیم کی ہے، اور سارے کے سارا مہاجرین کو دے دیا، انصار کچھ نہیں دیا، اپنا گھر بھی کھول دیا ہے، جو کچھ موجود تھا وہ بھی شیئر کر دیا ہے. اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ملا، کوئی فکر ہی نہیں. ہم میں سے کوئی پتہ نہیں کیا سوچتا، کیا کہتا، کیونکہ فکر آخرت کی، دنیا کی فکر نہیں ہے. نصب العین ایک چیز ہے، اپنے رب کو راضی کیسے کرنا، ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوگا، اور ہمیں دل کی حالت ہمیں کیا پتہ، کوئی جانتے کہ میرے آپ کے دل میں کیا ہے؟ اچھا ان انصار صاحب کے دل میں کیا تھا، ہمیں خبر کہیں مل سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. سبحان اللہ، دل میں تنگی محسوس نہیں ہے، ان کو دیا جا رہا ہے انہی کا حق بنتا ہے، وہ قربانی دے کر آئے ہیں. 10 عذر ڈھونڈتے اپنے بھائیوں کے لیے تاکہ شیطان بیچ میں حائل نہ ہو. سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی وہ اثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، اس سے بڑھ کر. 3 صفات محبت ہے، اور پھر دل میں دل صاف ہے، اور تیسرا ایثار ہے، جو کچھ اپنے پاس ہے اس کی اشد حاجت خود اپنے آپ کو ہے، اسے بھی اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں. یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ صحابہ ہیں. تو پہلے قسم کے لوگ کون ہیں؟ اہل ایمان میں سے صحابہ ہیں. صحابہ کی 2 قسمیں ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں، صادقین ہیں، مفلحین ہیں. اچھا، بعد میں آنے والے، اب ہمارا ذکر ہونے والا ہے، ذرا غور سے سنیں. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، یقولون، وہ بھی کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب. وہ جب کہتے ہیں ربنا، آپ جانتے ہیں دعا کے ربنا کے کیا مطلب ہے، وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، تیرے ہاتھ میں ہر خیر ہے. اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے تیری اس پیارے صفت سے وسیلہ بنا کر یہ دعا کرتا ہوں. کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا، سب سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہم گنہگار ہیں، ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو بھی رہے ہیں، اللہ تو ہی مغفرت فرما، تو ہی درگزر فرما، ہماری بخشش فرما. اغفر لنا، اچھا، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما. ارے کون سے بھائی ہیں؟ الذین سبقونا بالایمان، وہ ہمارے بھائی جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. سبحان اللہ، سوال، ایمان میں سبقت وہ لے گئے، دعا پہلے اپنے لیے، ان کے لیے پہلے کیوں نہیں ہے؟ قاعدہ کیا ہے یاد ہے؟ قاعدہ یاد ہے کسی کو؟ میں یاد دلاتا ہوں. سورۃ نوح کی آخری آیت کیا ہے؟ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. رب اغفر لی ولی والدی، پہلے کون؟ رب اغفر لی، اپنے لیے. پھر حق کس کا زیادہ ہے؟ والدین کا. لیکن دعا جب بھی دعا مغفرت کرنی ہے، قاعدے اپنے آپ سے ابتدا کریں. اگر آپ کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر اللہ نے مغفرت نہیں کی کسی کی، نہ دنیا میں کوئی خیر ہے نہ آخرت میں کوئی خیر ہے. ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے جب بھی دعا کرنی مغفرت کی تو ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے. اب جب آپ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے, آپ کی مغفرت ہو جائے گی, پھر باقی جو خیر ہے وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کوئی خیر باقی نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یہ شاہد ہے, ہمارا موضوع جو ہے ولا تجعل في قلوبنا غلا, اے اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہمارے دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو. کس کے لیے؟ للذین, اہل ایمان کے لیے. اے اللہ کوئی تنگی نہ ہو ہمارے دل میں, ہمارا دل اہل ایمان کے لیے کشادہ ہو, ہمارا دل اہل ایمان کے لیے محبت بھرا ہو, اہل ایمان کے لیے مسرت ہو, خیر ہو. جب اہل ایمان کا ذکر ہو, اہل ایمان کے ساتھ اٹھیں یا بیٹھیں تو ہمارا دل جو ہے وہ کشادہ ہو اور ان سے محبت اور پیار اور مسرت پر قائم ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارا رب تو ہی رؤوف ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا دل تو صاف ہے اہل ایمان کے لیے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے مستحق ہیں کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے اوپر ہے یا نہیں, اپنے دل کی حالت کو دیکھ لیں. اور سب سے برے لوگ ان میں سے وہ ہیں جو صحابہ سے بغض و نفرت کرتے ہیں. اہل الرفض کو دیکھ لیں, روافض, اٹھتے بیٹھتے صحابہ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. بلکہ نعوذ باللہ صبح شام کے اذکار میں سے, اذکار میں جیسے ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں فجر کی نماز و مغرب یا عصر کی نماز کے بعد, ان کے صبح شام کے اذکار میں سے نعوذ باللہ سیدنا ابوبکر سے عمر پر لعنت بھیجنا ان کے اذکار میں سے ہے. ان کی صبح شام نہیں ہو جب تک کہ ان کبار صحابہ پر جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے اولیاء ہیں جب تک ان پر طعن نہ کیا جائے, ان کو گالیاں نہیں دی جائیں. اور ان کے بعد پھر امہات المؤمنین, خصوص تو سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا من الصحابۃ اجمعین, ان کو بد دعا کرنی ہے. لعنت, پتہ لعنت کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کی بد دعا. فلاں ملعون ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, یہ بد دعا ہے. اللہ کے مجھے بتائیں, اگر ابو بکر عمر, اگر سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا من الصحابۃ اجمعین یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں, پھر اللہ کی رحمت سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ پھر کون سی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت اگر ابو بکر عمر کے لیے نہیں تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتا. ذکر خیر گزر چکا ہے, للفقراء المهاجرين, سر فہرست کون ہے؟ ابو بکر عمر ہے. اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَلَذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. ہماری کیا حالت ہے؟ خوارج ہے, انہیں صرف زبان سے نہیں تلوار بھی اٹھائی ہے سیدنا علی کے خلاف اور صحابہ کے خلاف, اور قتل بھی کیا ہے. انبیاء کے بعد اشرف الخلق, اشرف الناس ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد, سب سے بہترین لوگ, سب سے شرف والے لوگ صحابہ ہیں. ان کے خلاف تلوار, بد زبانی, بد کلامی, اور قتل بھی کیا گیا. اچھا, سیدنا علی قتل کرنے والے دعویٰ کیا کرتا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں؟ کیوں, یہودی نصرانی نہیں تھا, کوئی مجوسی نہیں تھا, کلمہ پڑھنے والا مسلمانوں میں سے تھا, لیکن بدترین مسلک اور منہج پر چلنے والا تھا, خوارج کے منہج پر چلنے والا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہلاک ہوا اور بدترین لوگوں میں اس بندے کا شمار ہوا. وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں بغض و نفرت اہل ایمان کے لیے. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ بغض و نفرت اور تنگ دلی جو ہے یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک مہلک بیماری ہے. اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں, اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتے, اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتے, ان کے دل میں اگر اہل ایمان کے لیے، اہل سنت کے لیے کوئی نفرت ہے، بغض ہے، تو اہل بدعت میں سے ہے. اور اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے اور دل میں کوئی نفرت رکھتا ہے اہل ایمان کے لیے، تو تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لے اور دیکھ لے، کیونکہ ممکن نہیں کہ ایک دل میں یہ تنگی بھی ہو اور ایمان کی کشادگی بھی ہو. تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کا محاسبہ کرے. اگر کہیں پہ کوئی غلط فہمی تو دور کر دے. غلط فہمی ہو سکتی ہے اس وجہ سے کوئی تنگ دلی موجود ہے کسی شخص کے لیے، چاہے عالم ہو یا متعلم ہو یا طالب علم ہو یا عوام الناس میں سے ہو، تو غلط فہمی ہو سکتی ہے. غلط فہمی دور ہونے کے بعد دل میں اہل ایمان کے لیے تنگی رکھنے والا شخص ان میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے یعنی بےمانی ضرور اس کے دل میں موجود ہے، جس کو اس نے درست کرنا ہے اور اصلاح کرنا ہے. علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن کوئی کام نہ آئے گا، نہ مال، نہ نری، نہ اولاد. یہ مال، یہ دولت، یہ شان، یہ شوکت، یہ اقتدار، یہ اصل، یہ رسوخ، دنیا کی جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں، یہ کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی، ساتھ ہی جائیں گی. یوم، جس دن، لا ينفع، کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں پہنچائیں گا، مال ولا بنون، الا استثناء ہے، اب یہ چیز کام آنے والی ہے، من اتى الله بقلب سلیم، وہ شخص جو اللہ تعالی کے پاس پہنچتا ہے اور حساب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے قیامت کے دن، لیکن پاک اور صاف دل لے کر آتا ہے. اتى الله بقلب سلیم، پاک دل آخرت میں نہیں ہوگا، دل کی پاکیزگی آخرت میں نہیں کی جاتی، دل کی پاکیزگی کی جگہ یہ دنیا ہے. آج وہ یوم ہے اور آج یوم ہے، آج دل کو پاک کیا جا سکتا ہے، کل اس پاک دل کو رب کے سامنے لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آج دل پاک نہیں ہے اور موت اسی ناپاک دل کے ساتھ ہوئی، یہی ناپاک دل لے کے جانا پڑے گا اپنے رب کے سامنے، جبکہ حساب سب نے دینا ہے. یہ مسلمات میں سے ہے، ہمارا یقین ہے کہ حساب سب نے دینا ہے، لیکن اس پر ہمیں شاید شک ہے یا نہیں سمجھ پا رہے کہ جب حساب دینے جائیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارا دل کیسا ہوگا. قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ پاک دل، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، تنگی سے پاک، حسد سے پاک، بغض و نفرت سے پاک، شکوک اور شبہات سے پاک، شہوات سے پاک. جب ایسا دل ہے تو پھر ایسے دل میں بھی خیر ہے اور ایسے شخص میں بھی خیر ہے. سوال یہ ہے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ قلب سلیم تو ہم نے جانا ہے، صاف ان چیزوں سے کرنا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اگر اس کو ہم اپنا لیں تو ہمارا دل صاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بغض مت کیا کرو. دل کو اگر صاف پاک رکھنا ہے تو دل سے بغض کو نکال دو. ولا تحاسدوا، حسد بھی ایک دوسرے سے مت کیا کرو، حسد کو دل سے نکال دو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو. جب دل دور ہو جاتے ہیں تو چہرے بھی اپنا رخ بدل لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ علاج ہے. كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سب مل کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بن کر. اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ عباد اللہ، عباد الرحمن، سبحان اللہ، توحید اور سنت پر قائم ہونے والے. موحد، ہر موحد متبع سنت سے منہج پر چلنے والا، منہج السلف پر چلنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اسی راستے پر ہماری بھائی چارگی ہے. جو اس راستے سے الگ ہے وہ خود دور ہوا ہے. جو توحید کا راستہ نہیں جانتا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، جو سنت کا راستہ نہیں جانتا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، جو منہج السلف کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، اس سے دور ہو کر دعویٰ کرتے یہ منہج السلف ہے، جیسے کہ خوارج دعویٰ کرتے ہیں، اور اہل تحزب دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ آج کل ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ منہج السلف ہے، یہ سلفی ہے. سبحان اللہ، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے، بعض اہل تصوف نے کہا ہے کہ خلفاء اربعہ بھی چشتی تھے، چالو خلیفہ چشتی تھے. معین الدین چشتی کب پیدا ہوا اور صحابہ کب سے موجود ہیں؟ بس یعنی بغض نفرت دیکھیں، تعصب کو دیکھیں آپ، یعنی اہل سنت سے بغض رکھنا ہے. جو لوگ سلفیت کا جو سلفی ہیں کہتے ہیں یہ لوگ وہابی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں متبعین صحابہ، متبعین سلف ہیں. اصل تو ہم متبعین سلف ہیں، کیوں؟ کیونکہ خلفاء اربعہ سارے چشتی تھے اور ان میں سے بعض کو پر مکمل کتاب لکھ دی ہے، اور صحابہ سے لے کے یعنی دور حاضر تک علماء کے نام بھی لکھیں کہ دیکھیں یہ سب چشتی علماء ہیں. سبحان اللہ، تعصب کی انتہا ہے. تو اہل حق کا راستہ دیکھنا ہے، وہ راستہ کون سا؟ اس راستہ کو اپنانا ہے. وکون عباد اللہ اخوانا، جب اللہ کے بندے بن جائیں گے اور اسی بندگی پر، اللہ کی بندگی پر، توحید پر اور سنت پر، اسے منہج پر قائم ہونا. میں نے بھی دیکھے یہ تینوں لازم ملزوم ہے. توحید بغیر سنت کے ممکن نہیں ہے، توحید سنت بغیر منہج سلف کے ممکن نہیں ہے. دعویٰ محض دعویٰ رہ جاتا ہے. اور اب دیکھ لیں جتنے بھی گروہ موجود ہیں، جو بھی توحید کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، منہجوں کا الگ ہے صحابہ اور سلف کے منہج سے، نہ توحید میں ان کے، نہ تو توحید میں صحیح فہم اور خیر ہے، نہ اتباع سنت میں. شرک میں ڈوبے ہیں، بدعت میں ڈوبے ہیں، کہتے ہیں ہم متبع سنت، ہم موحد ہیں. یہاں تک کہ توحید موحدوں کے نزدیک کون ہے؟ جو وحدت الوجود میں ڈوبا ہوا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ خالق مخلوق ایک ہے، وہ نزدیک موحد ہے، بلکہ موحدین میں سے سب سے بلند درجے پر فائز ہے. کیونکہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک عوام ہیں، دوسرے خواص ہیں، تیسرے خواص الخواص ہیں. عوام کے نزدیک کلمہ توحید کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، جو خواص کے نزدیک کلمہ توحید کا معنی ہے، الہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ، اور جو بلند مرتبے پہ خواص الخواص ہیں، جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں، ان کے نزدیک کلمہ توحید کا معنی ہے لا موجود الا اللہ. غلطی ہوئی کہ نہیں؟ اور زبان سے توحید کہہ رہے ہیں، بلکہ دوسرے تدریس میں بھی توحید کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو کلمہ توحید پڑھاتے بھی ہیں، لیکن معنی کیا لیا ہے؟ کفریہ معنی ہے. وحدت الوجود جو ہے یہ کفری عقیدہ ہے کہ خالق مخلوق ایک ہے، کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں، نعوذ باللہ. الغرض، اگر منہج میں غلطی ہے تو عقیدہ میں غلطی لازمی ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے. تو توحید ہے، سنت ہے، اور منہج السلف ہے. اگلی حدیث میں جو مشکات المصابیح میں ہے، اور البانی صحیح فرمات، بڑی پیاری حدیث، اس میں بھی علاج کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان. تو صحابہ نے عرض کی، صدوق اللسان، زبان سچا تو ہم نے جان لیا کہ یہ زبان کا سچا ہے، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ یہ نئے لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والنقی التقی لا اثم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ وہ شخص ہے جس کا دل صاف اور پاک ہے. النقی التقی، تقوی سے، نقی صفائی سے، نقا سے، النقی التقی، لا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ولا بغی، اور نہ ہی زیادتی کرتا ہے، ولا غل، نہ دل میں اس کے تنگی ہے، ولا حسد، نہ حسد ہے. یہ سب سے اچھا انسان ہے. اچھا انسان کیسے بنا ہے؟ اپنے دل کو سدھارنے سے، دل کو صاف کرنے سے. دل کی صفائی کس چیز سے کی ہے؟ النقی التقی، تقوی سے. تو اگر ایک لفظ میں آپ علاج سمجھنا چاہتے ہیں اس دل کی تنگی کا، ایک لفظ میں کیا علاج ہے؟ التقوی، تقوی ہے. عام لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اگر اس کے آپ خاص اصطلاح معنی میں جاتے تو سلف کے مختلف اس میں تعریفات ہیں، جن میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ جیسے کہ بعض سلف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کرنی ہے علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، ان تطیع اللہ یعنی تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی صرف عبادت کرنی ہے محبت اللہ تعالیٰ سے، کوئی امید کوئی ڈر نہیں ہے، یہ اہل تصوف کا راستہ ہے، غلط طریقہ ہے. محبت کے عبادت کے تین ارکان ہیں، محبت ہے، امید ہے اور ڈر ہے. اگر ان میں سے ایک رکن ساقط ہو جائے، کم ہو جائے، تو پوری عبادت ساقط ہو جاتی ہے. تو تین ارکان عبادت ہیں، شرطیں کتنی ہیں؟ دو ہیں، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو پانچ چیزیں ہر عبادت میں ہونی چاہیے عمومی طور پہ، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ پانچ شرطیں نہ ہوں. اور ان تجتنب ان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، اللہ تعالیٰ معصیت سے دوری اختیار کرنی، چھوڑ دینا ہے، على نور من الله دلیل کی روشنی میں. کیوں؟ تخاف عقاب، اللہ تعالیٰ پکڑ اور سزا سے ڈرتے ہوئے. تو امید بھی ہے، ڈر بھی ہے اور محبت بھی ہے، یہ تقویٰ ہے. اور دوسری تعریف میں بعض صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجلال تعالى كدر، والعمل بالتنزيل عمل قرآن سنت کے مطابق کرنا ہے، تنزيل وحي قرآن سنت ہے، والرضا بالقليل قناعت ہے، جتنا اللہ نے کام دیا ہے اسی پہ اکتفا کرنا ہے. ہم مزید کی طلب تو ہے لیکن راستہ غلط حرام کا راستہ اختیار نہیں کرنا، اگر مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ملا تو کوئی فرق نہیں ہے، اس رب نے جو مقدر میں لکھا ہے اس پر اس سے ہم راضی ہیں، الحمدللہ علی کل حال. کچھ ملا ہے تو الحمدللہ، کچھ کھویا تو الحمدللہ علی کل حال. اور چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، مستعد، تیار ہیں. ابھی موت اگر آ جاتی ہے اور موت اچانک آتی ہے تو کوئی غم کوئی فکر نہیں ہے، یعنی کوئی باقی کام نہیں جو کرنے والا تھا، حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں، اللہ تعالیٰ حق سب سے پہلے، زندگی ساری توحید پر قائم ہے، شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اتباع سنت ہے، بدعت نہیں ہے، قرآن مجید کا حق ہے، صحیح سمجھے، صحیح عمل کیا ہے، وہ جو اصل بنیادی پیغام اس پر عمل کرنے والے ہیں. اہل ایمان کا حق ان سے محبت ہے، کوئی دل میں کوئی تنگی نہیں ہے. والدین کا حق تو حسن سلوکی کا، بہترین سلوک کرنے والے اپنے والدین سے. رشتہ داروں کا حق ہے صلہ رحمی کا، وہ بھی کی ہوئی ہے. بیوی بچوں کا حق ہے، وہ بھی ہے الحمدللہ. تو حقوق کی ادائیگی میں الحمدللہ روزانہ محاسبہ کر کے حقوق کی ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر موت آ جاتی ہے تو کوئی غم باقی نہیں رہتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ مکمل تیاری ہے. موت کے لیے تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ ہمیشہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ حقوق کی ادائیگی موت کے لیے تیاری ہے. حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے. کئی لوگ اب بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اپنی روزگار کا، جاب کا حقوق حق بھی ادا کرتے ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں میں، پڑوسوں کے بھی ہیں، سب کے حقوق ہیں، لیکن اللہ کا حق نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ایسی زندگی میں. کیونکہ حساب سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ توحید کے تعلق سے سوال، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے دنیا میں؟ دوسرا سوال، مہد اجبت المرسلین، رسول تم نے کیا جواب دیا ہے؟ اور پھر باقی سوال ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کا پتہ نہیں ہے، تو پھر پتہ کس چیز کا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس درس کے شروع میں، جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا وہ مخلوق میں سے کسی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور آخر میں تقوی کے تعلق سے یہ فرمان سن لے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارعوا جلدی کرو، کس کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اچھا، جو شروع میں آیت پڑھی تھی کیا تھی؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفر لنا، رب اغفر لنا، یہاں پر کیا ہے؟ مغفرت کا ذکر ہے اور ربوبیت کا ذکر ہے. سنے ذرا، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فعل سارے ہو جلدی کرو، دوسری رات میں سابقو سبقت لے کے جاؤ، سورۃ الحدید میں اور سورۃ آل عمران میں وسارعوا جلدی، کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف. اس سے سب سے پہلے مغفرت کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے، حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. اچھا، المغفرۃ من ربکم، یہ مغفرت من رب کی طرف سے ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو غفار ہے، جو تواب ہے، عظیم ہے. وجنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو. اگر مغفرت ہے پہلے تو پھر جنت بھی ہے، مغفرت نہیں ہے تو جنت بھی نہیں. ترتیب یہ ہے، مغفرت کی طرف اور جنت کی. جس کی مغفرت ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا، مغفرت نہ ہوئی تو جنت ممکن نہیں ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت. اچھا، جنت کیسی جنت ہے؟ ارضہ السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے مانند ہے. لمبائی کی بات نہیں ہوئی، لمبائی کتنی ہے؟ اللہ اعلم. چوڑائی کتنی ہے؟ سات و آسمان، السماوات جمع ہے، سات و آسمان اور زمین، یہ چوڑائی ہے جنت کی. اتنی وسیع و کشادہ جنت بعض لوگوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، داخل نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اچھا، عرض السماوات والارض اعدت، تیار کی گئی کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں سراء تنگ حالات میں، جب حالات تنگ ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، سوری سراء کشادگی کی حالت میں، جب کشادہ حالت ہوتی ہے اور اس کے فراوانی میں تب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے. والضراء تنگ حالات، مشکل وقت میں، تب بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل صاف ہے اور پاک رب سے جڑا ہوا ہے. اگلی صفت، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے. غصہ آتا ہے لیکن غصے کو غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کا اپنا بھائی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اگر وہ معافی آپ سے مانگتا ہے تو معاف کر دو، نہیں معافی مانگتا تو اللہ کا آپ اسے معاف کر دو. دنیا تو آنی جانی ہے، دنیا کے لیے کوئی اوپر نیچے کچھ ہو گیا ہے اور آپ کا حق ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ کی زمین ہڑپ کر گیا ہے آپ کے وارثوں کا حق، اسے معاف کر دو. نہیں، آپ کا حق ہے، آپ مطالبہ کرو اپنے حق کا، اس لیے عدالتیں بنی ہیں، اس لیے کورٹ کا چہرے ہیں. لیکن یہ کرو، اگر کسی مسئلے میں، دنیا کے معاملے میں غلط فہمی ہوئی ہے یا اس نے کوئی یعنی بد کرائیں، بد زبانی کی ہے، تو ایسے معاملے میں معاف کر دینا چاہیے. والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے. یہ احسان کا درجہ ہر بندہ نہیں پا سکتا. غصے پہ کنٹرول کرنا اللہ کے لیے یہ بہادری کی نشانی. بہادر کون ہے؟ وہ نہیں جو مارنے پر اتر آتا ہے، وہ نہیں جو جس کی بازو میں زور ہو. بہادر وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے. وہ بدلہ لینا جانتا ہے، نہیں لیتا، اللہ کے لیے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور معاف کرنا جانتا ہے. تو اگر دل کو پاک رکھنا ہے تنگ دلی سے، تو اپنے دل کو صاف کرنا ہے. کس چیز سے؟ تقوی سے. جب ہم متقی بن جائیں گے تو پھر غصے پہ کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جائے گا، معاف کرنا بھی آسان ہو جائے گا، حسد بھی نہیں رہے گا، بغض نفرت بھی نہیں رہے گی، دل میں ایمان کا نور بھر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور امید اور محبت اور خوف اور باقی جو چیزیں ہیں، یہ دل جو ہے یہ روشن ہو جائے گا. اس کا اثر اس شخص پہ ہوگا، اس کی زندگی ساری روشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اچھا آخر میں اس سے پہلے چیز بتا دوں میں آپ کو، ایک روایت کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور کئی یعنی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ اس روایت میں آئی ہے، کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا گزر اس وقت ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہے، اور تین روز تک یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک صحابی آئے، اپنے ہاتھ میں جوتے اور داڑھی سے جو ہے وہ یعنی وضو کے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہاں سے گزرے. تو ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو ہے، وہ اس صحابی گھر میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے والد سے کچھ جھگڑا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. وہاں پہ رہ جاتے ہیں، تین دن وہاں پہ رہتے ہیں، اور کوئی خاص ان کی کوئی خاص عبادت قیام اللیل نہیں دیکھتے، تو تیسرے دن جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنائی. اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی خاص بات ہے آپ کے اندر کہ ہمیں بھی پتہ چلے. تو اس صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بڑی بات ایسی نہیں ہے, میں ہمیشہ اپنے دل کو اہل ایمان کے لیے پاک اور صاف رکھ کے سوتا ہوں, میرا دل پاک اور صاف ہے, اہل ایمان کے لیے کوئی بغض و نفرت نہیں ہے. یہ روایت ضعیف روایت ہے, اور اس میں جو راوی ہیں غالباً سیدنا انس راوی ہیں, میں بھول رہا ہوں, سیدنا انس راوی ہیں. جس نے سیدنا انس سے روایت کی ہے اس کا سماع نہیں, انقطاع ہے روایت میں, منقطع ہے. اور مقطع سند جو حدیث آپ جانتے کہ ضعیف حدیث ہوتی ہے, تو یہ روایت ضعیف ہے. اور شاید خطیب سبق لسان نے کہا صحیح میں ہے, صحیح بخاری میں نہیں ہے روایت, ابن ماجہ میں ہے اور غالب مسلم احمد میں بھی ہے یہ روایت, لیکن ضعیف روایت ہے, صحیح روایت نہیں ہے. اگر جس میں علماء کے اختلاف تصحیح و تضعیف میں, اور جو اور علماء البانی پہلے صحیح کہتے تھے اور پھر رجوع کیا اور تضعیف کی طرف فرمایا کہ ضعیف ہی روایت ہے, اور کیونکہ اس کی جو باقی طرق ہے ان کو دیکھا گیا ہے تو روایت ضعیف ہے. تو ذرا, کیونکہ جو بھی تنگ دلی کی اکثر دعات جو بات کرتے ہیں, تو تنگ دلی کی جب بات کرتے ہیں, بغض رفت کی بات کرتے ہیں, تو یہ روایت لے کے آتے ہیں. اگرچہ کئی اور احادیث ہیں, یہ مخموم القلب الحدیث صحیح حدیث ہے اور اس میں کافی اچھے پیغام ہیں, یہ صحیح روایت ہے, اس کو بیان کرنا چاہیے. خصوصاً جو ہمارے اہل حدیث ساتھی جو ہیں اور جو دعات ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا تحقیق کر دینی چاہیے کہ وہ جو روایت کو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے. کیونکہ یاد رکھیں, اگر ضعیف حدیث کوئی شخص بیان کرتا ہے, گویا وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے, جھوٹ باندھ رہا ہے, اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید سنائی ہے. فلسبہ وقائد ہوں نار, اپنی ٹھکانا اپنی جگہ جہنم میں بنا لے جو شخص جھوٹی بات یعنی منسوب کرتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ وسلم کی طرف, تو وہ شخص اپنا جگہ اپنے ٹھکانے جو جہنم میں بنا لے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کر دے شرک بدعات خرافات بغض و نفرت اور تنگ دلی سے, اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.